आगे देखते हैं आयत नंबर 83 से। व इज़ा अनमन अल इंसान आ रौदवन आ बिजानिबिही, और जब हम कोई इनाम फरमाते हैं इंसान पर तो वो बजाय शुक्र के मुंह फेर लेता है और पहलू तही करने लगता है। और इसके बरक्स व इज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, और जब पहुंचती है इसको कोई तकलीफ तो वो मायूस हो जाता है। इस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो क्या कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के हालात से वास्ता पड़ता है। कभी तो इज़्ज़त और वक़ार का सूरज उसके सर पे चमकता है, और कभी उसकी ज़िंदगी में ही बेइज्जती और इल्ज़ामात की भुछाड़ होने लगती है। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी पुरुमीद होता है, कभी मायूस होता है, कभी कामयाबियों की तरफ उसके कदम बढ़ते हुए दिखते हैं और कभी नाकामियाँ उसका मुकद्दर बन जाती हैं। कभी मुंह से निकली हुई कबूल हो जाती है, और कभी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले वाली कैफियत होती है। हमारे यहाँ जिसको कहते हैं कि ये ज़िंदगी धूप और छांव है, ना यहाँ कभी हमेशा खुशियाँ रहीं ना हमेशा गम रहे। लेकिन खुशियाँ हों या गम हो, ये दोनों चीज़ें दो टूल्स हैं। टूल्स को उर्दू में कुछ भी कह लीजिए आप, ये दोनों जो हैं दो ज़राए हैं, मीन्स हैं, किस चीज़ के कि अल्लाह को राज़ी करके जन्नत पालो। अल्लाह के नबी सल्लम की मारूफ़ रिवायत, क्या जब अल-अम्रुल मोमिन, मोमिन का मामला भी अजीब है कि जब उसको खुशी मिलती है, जब उसको खुशी मिलती है तो खुशी में शुक्र करके जन्नत को पाता है, और जब गम मिलता है तो वो उसमें सब्र करके जन्नत को पाता है। यहाँ इस आयत में इसी की तरफ इशारा है कि कुछ बदकिस्मत लोग हैं कि ये दोनों टूल्स ज़ाया कर देते हैं। खुशियों के बाद शुक्र के ज़रिए से जो जन्नत पानी थी उसको अय्याशियों में बसर करके हदों से पार निकलते हुए खुशियों को ऐसे मनाने लगते हैं कि उनको उस वक्त खुदा याद ही नहीं रहता। और कुछ लोग गमों में अल्लाह का कुर्ब पा सकते थे, लेकिन ऐसे वक्त में वो कुर्ब पाने की बजाय और ही ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसियों में चले गए। तो लिहाजा ऐसा इंसान जो है वो अपना ही नुकसान करता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं कि इन दोनों चीज़ों को डिपॉज़िट करें। कभी आपने बैंक की लैंग्वेज में डिपॉज़िट स्लिप्स का नाम सुना होगा। राह चलती मिल जाएंगी आपको रोड्स पे, बस उस पे लिखें आप क्या जमा करवा रहे हैं, और किसी भी राह चलते बैंक में डाल दें, मशीन में डाल दें, वो सब पैसे आपके या वो चीज़ें चेक्स आगे चले जाएंगे। इसी तरह हम इंसानों की ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह ताला हमें डिपॉज़िट स्लिप्स देता है, कुछ खुशियों की, कुछ गमों की। कभी भी ज़िंदगी में कोई खुशी आए तो फौरन इस मिसाल को जहन में रखिए कि क्या मैं इसको डिपॉज़िट करती हूँ या ज़ाया करती हूँ। कितना बदकिस्मत होगा वो शख्स दुनियावी एतबार से कि जिसके पास $1,000 का चेक हो और जस्ट अपनी गफलत की वजह से उसको ज़ाया कर दे, धो दे, जला दे, टिश्यू पेपर बना के नाक पोंछ के फेंक दे। कोई कहेगा उसने 1,000 ज़ाया कर दिया, लेकिन लोग करोड़ों के गम ज़ाया कर देते हैं सिर्फ शिकवों की वजह से, नाशुक्रियों की वजह से, और लाखों की खुशियां ज़ाया कर देते हैं अल्लाह के आगे ना झुककर। तो फरमाया वइज़ा अनमन अलल इंसानी, हम इनाम करते हैं इंसान पर। गौर कीजिएगा लफ्ज़ों पे, एहसास दिलाया गया कि तुम तो खुशियों के भी मालिक नहीं हो। इनाम तो हमारी तरफ से आते हैं, नेमतें तो हमारी तरफ से आती हैं। होना क्या चाहिए कि नेमत पाकर नेमत देने वाले के लिए और ज़्यादा शुक्रगुजार हों, लेकिन आरादानहा चौड़ाई हो जाता है, एराज ही बरतता है। दोनों लफ्ज़ एक ही हैं, चौड़ाई को कहते हैं अर्स, और एराज क्या होता है, बंदा चौड़ा हो। जैसे मैं आपकी तरफ देख रही हूँ तो आपको मेरा फेस सामने से देख रहा है, और मैं आपसे मुंह फेर के यूँ कर लूँ तो आपको मेरा फेस चौड़ा दिखेगा साइड से। ये हालत है इंसान की कि फिर अल्लाह से दूर भागता है, ऐसे लगता है कि कभी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी अल्लाह ताला की, और शायद आइंदा कभी पढ़नी नहीं। ये आखिरी खुशी थी जो उसने मांगी और उसको मिल गई। व ना भी जा निभी ही, और पहलू तही करने लगता है, ना बिल्कुल पीछे हो जाता है उस चीज़ से कि जिसकी तरफ उसको आना होता है। उसकी जो करवटें हैं, जाने भी जंप है असल में, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको भी, कि करवटों पे पलट जाता है, आप ये कह लीजिए। कैसे शख्स को अल्लाह ताला दुनिया में नेमते देता है तो कहता है लो खाने पीने के दिन है, ऐश करो, ये कोई इबादत के दिन है। जवानी दी तो कहता है इंजॉय करो, मज़ा करो, मौज मस्ती करो, इस दुनिया में क्या करना है, हाँ کہا جائے قرآن پڑھ لو تو کہیں گے یہ تو غریبوں کا کام ہے اور فارغ لوگوں کا کام ہے، میں پڑھا لکھا بندہ یا میں پڑھنے لکھنے والا انسان اب قرآن ہی پڑھنے لگ جاؤں. ہاں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور کوئی مصیبت آتی ہے، غم کی حالت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یئوس یاس سے ہے، یا حمزہ سین فاعول کا وزن ایگزیجریشن کے لیے ہے، سپرلیٹیو ڈگری یعنی تھوڑا نہیں مایوس ہوتا، ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو پھر لوگوں کو پیسے دے دے کے سائیکلوجیکلی اس غم سے باہر آنا پڑتا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی قرآن کی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. یہ آیت بالکل اسی کو مزید سمجھانے کے لیے آئی کہ کچھ لوگ جن کو خوشیوں میں مبارکبادیاں ملنی تھی قرآن کی آیتوں سے تو وہ چوڑا ہو گیا، اور غموں میں جس چیز نے تھامنا تھا وہ تھی اللہ کی کتاب جس میں سارے دکھوں کی دوا ہے، سارے غم کی دوا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس وقت بھی قرآن سے تعلق توڑ کر مایوس ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی گواہیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے اونچ نیچ آئے، اتنے حالات بگڑے کہ اگر اللہ کی کتاب سے نہ جڑے ہوتے تو ٹوٹ جاتے، بگڑ جاتے. کبھی آپ نے کسی کو بہت تیز رائڈ میں گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے پنگھوڑے کہتے ہیں نا اس کو، جھولے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ یوں گھماتے ہیں. آپ کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، پھر اگر وہ کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے تو اس کا آگے سے منہ بند رکھیں گے، پھر کئی دفعہ نیچے سے پاؤں بھی کسی چیز میں اٹکا دیتے ہیں. کیوں؟ جب وہ رائڈ تیزی سے گھومتی ہے نا تو اس میں اگر بندہ ڈھیلا ڈھالا بیٹھا ہوگا نا تو وہ اس کا سرما بن جائے گا، پٹک جائے گا. وہ جہاز میں ہی دیکھ لیجئے، اوپر نیچے جب جہاز ہوتا ہے تو کیسے آپ کو بیلٹس بندواتے ہیں، سیٹ سیدھی رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح امیجن کیجئے کہ زندگی میں جب غموں کے حلارے آتے ہیں، جب غم کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر کسی نے صبر اور سہارت نہ رکھی ہو، آپ کہہ لیں کہ صبر ایک بیلٹ کا نام ہے، قدم نہ جمے ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھا ہو، اور یہ کتاب اس وقت واقعی انسان کی لائف سیونگ جیکٹ بن جاتی ہے. یہ کتاب بندے کو غموں میں گرنے نہیں دیتی. سب سے بڑا اثر جو آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کی روح کو پانے کے بعد کریں گے وہ کیا ہے، کہ آپ کو غم غم ہی نہیں لگتا، آپ بے چین نہیں ہوتے، غم آپ کے دل کے باہر رہتا ہے. حالات جو بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رکھتے ہیں. لیکن کتنا تھوڑ دلا ہے وہ شخص کہ نہ خوشی میں رب یاد رہے نہ غم میں. ایک شعر بھی ہے بہادر شاہ ظفر کا، کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے، ہو وہ چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا، دیکھنے میں یا دوسروں کی نظروں میں جتنا مرضی فہم والا اور ذہین انٹیلیجنٹ شخص ہے، آپ اس کو انسان بھی نہ سمجھیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش آئی تو رب کی یاد ہی نہ رہی، نمازیں چلی گئیں، اور غصہ آیا، تیش آ گیا تو پھر خدا کا خوف نہ آیا، اور جو منہ میں آیا بول دیا، جو چاہا وہ کہہ دیا. ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا. اور ان دونوں آیتوں کی بات کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا، اب چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اس لیے کل کہہ دیجئے، کل نہیں یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، بس تمہارا رب ہی جانتا ہے بہتر کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑے مناسب موقع پہ آئی ہے. قرآن پاک کا ذکر اور قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی انسانوں کے رویوں میں تبدیلی کے نہ آنے کا اثر، یا قرآن سے کٹے کٹے رہنے والوں کا اثر، اور آگے فرما دیا کہ ہر ایک اپنی شاکیلہ پر عمل کر رہا ہے. شاکیلہ کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم شکل سے بولتے ہیں، شکل، شکل دیکھی اپنی، وہی لفظ ہے. اب یہ شاکیلہ کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہمارے اسلاف نے دیے، طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ، مسلک، پسند، ناپسند، اور ہر بندے کا میلان. یہ سارے معنی اس کے ایک لفظ کے اندر آتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں پہ مرادے پائے گا. ہر بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے، کسی میں سنجیدگی ہوتی ہے، کوئی گرم طبیعت کا، کوئی ٹھنڈی طبیعت کا، کسی کی عادتیں بڑی شستہ ہوتی ہیں، کوئی بڑا ہی بری عادات والا ہوتا ہے. کسی نے اپنی جبلت کو انیمل انسٹنکٹ پہ رکھ لیا اور کسی نے اس کو سدھار لیا. کوئی ایک نیت سے کام کرتا ہے، کوئی دوسری نیت سے کام کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے کام ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، حالانکہ خیر دونوں میں. مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کوئی تقابل کرنا مقصود نہیں ہے. طبیعتوں کا فرق ہمیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں دکھے گا، لیکن طبیعتوں کا فرق تو چل سکتا ہے. عادات کا فرق تو آپ دو بھائی بہنوں میں بھی دیکھتے ہوں گے. آپ کے دو بچے ہیں، ایک کا ایک طریقہ ہے، دوسرے کا دوسرا. یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے. صرف چائے بنوا کے 10 عورتوں سے دیکھ لیں، ہر ایک کی چائے کا انداز فرق ہوگا. بریانی پکوا لیں، کھانا پکا لیں، سیدھا سا کام کروا لیں، ہر ایک میں تو کہتی ہوں انڈا فرائی کرنے کا سٹائل فرق ہوگا. بعض دفعہ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے. کوئی پہلے صفائی کرتا ہے پھر کام کرتا ہے، کوئی کام کر کے صفائی کرتا ہے. یہ ہر ایک کے اپنے عادات ہوتے ہیں، یہ چل سکتا ہے. آپ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، مختلف قاریوں کی آواز میں بالکل مختلف ہے. آپ ایک کپڑا 10 لوگوں کو دے، ہر ایک پہ مختلف رنگ سے جچے گا. کوئی ایک چیز پہنتا اس کو جچ جاتی ہے، کوئی دوسرا پہنتا اس کو بالکل نہیں جچتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا، یہ لوگوں کے دلوں کی دوا ہے، لیکن ظالموں نے تو اس سے بھی اپنے لیے کوئی خیر لینی پسند نہ کی. انہوں نے اس کتاب کو لے کر بھی اپنی طبیعت کو ضائع کر دیا، بوجھ بنا لیا، اور اس سے خیر کی بجائے شر لے لیا. وہی بارش جو خوشبو کے ڈھیر پہ پڑے تو خوشبو اٹھے، کچرے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پہ آنے کے بعد اور زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں. کب؟ جب ان کے اندر تعصب کی بدبو آنے لگے، جب خود پسندی ان کے اندر آنے لگے، جب اترانے لگے، جب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے، جب کسی دوسرے کو کچھ سمجھے ہی نہ، جن کو دوسرے ہمیشہ ہی اپنے سے نیچے اور گناہ گاری لگے. گویا کہ ہر شخص خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ماحول دیے، ماں باپ بھی فرق ہوتے ہیں. مختلف ملکوں میں جا کے دیکھیں تو بالکل طبیعت کا فرق بھی دکھے گا. بچوں کی طبیعت میں دیکھیں، کھانے پینے میں دیکھیے، آپ کو بالکل فرق دکھے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تضادات سے جوڑا ہے. صرف اپنے اس جسم کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، سب میں ڈفرینس ہے نا. ہر بندے کے بات کرنے کے ایکسنٹ فرق ہوتا ہے، تو قد کا فرق، رنگ کا فرق، زبان کا فرق، یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ تمہیں اسی دنیا میں جینا ہے. لیکن اگر تم نے سب کو غلط کہہ کر خود کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہر بندہ اپنے طور طریقوں پہ خوش رہے، ایک کرائیٹیرین دیکھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث. اس کے مطابق کوئی بندہ اپنے ماحول کے مطابق دین پہ عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. مثلا آپ دیکھیے کہ مختلف کلچر ہے نا، عرب کلچر ہے، افریقی بھائی ہے، پاکستانی، ایشین لوگ ہوتے ہیں. آپ لاکھ کوشش کر لے، جو عرب شخص کے قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا وہ پاکستانی یا افریقی کا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ. میں کوئی تقابل نہیں کر رہی، صرف آپ کو ایک عادت کی بات بتا رہی ہوں. آپ سوچ کا انداز دیکھیں، ماحول کا انداز دیکھیں. اللہ کل قیامت کے دن لوگوں سے جو سوال کریں گے نا، وہ ان کے مزاج کے مطابق کریں گے. ایک شخص اس کو غصہ بہت آتا ہے، ایک کو آتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے دونوں کا کل قیامت کے دن حساب ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. جس کو غصہ آتا تھا اور اس نے قابو پایا، اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جس کو غصہ آتا ہی نہ تھا. ایک لڑکا رنگین مزاج ہے، شوخ مزاج ہے، اس کو خوب پہننے اوڑھنے، کھانے پینے اور دوستیوں کا شوق ہے. دوسرا بیٹا فطرتاً بڑا خاموش طبع ہے اور اس کو زیادہ ریڈنگ کا شوق ہے، وہ سنجیدہ مزاج ہے. اب دونوں نیکی کرتے ہیں، کیا خیال ہے دونوں کا اجر ایک جیسے؟ فرق ہوگا. جو جتنے دور سے آتا ہے اس کو اتنا اجر زیادہ ملتا ہے. کس دور سے؟ یعنی جو فورتھ لین سے ایگزٹ لیتا ہے اس کو زیادہ اجر ہے، اس کے راستے میں مشکلات زیادہ ہیں، اس کو ہر وقت اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے لیے اتنا اجر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا جو اس بات کا بہت ہی پیارا خوبصورت انداز ہے، اور وہ کیا ہے کہ شاکلہ کے بت توڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا نا, آپ نے مکہ والوں کی شاکلہ کے بت توڑے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے ہمارے بھی شاکلات ہیں رسم و رواج کے نام پہ, ہماری بھی شادیاں, منگنیاں, کھانا پینا, دعوتیں, یہ سب کچھ ہیں. جب کسی کی شاکلہ اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, میری شاکلہ, میرا خاندان, میرا طرز زندگی یہ نہ بدلے, تو یہ ہے بت. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, پھر اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے میں ہو. تم کسی ایک ماحول میں پیدا ہو گئے ہو تو ٹھیک ہے, اب تم اپنی عقل سے سوچو. ہر شخص خود کو خود پرکھے, ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, ہر بندہ دیکھے کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ ایک رسمی دین تھا ہمارے پاس, باپ دادا کا, خاندان کا, برادری کا. اب ایک دین مل گیا ہمیں شعوری طور پر 15 پارے پڑھ کر, اب پتہ چلے گا کہ کون شاکلہ کا بت توڑتا ہے. دیکھیے شاکلہ کا تعلق بندے کی نماز روزے سے لے کر عادات تک ہوتا ہے. عربوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے, آپ کو یہ آیت بالکل سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں جس چیز میں بڑھا ہوا ہوتا ہے نا, اسلام لانے کے بعد وہ اسی میں بڑھ جاتا ہے. مثلا آج کے دور میں دیکھیے, کیٹ سٹیون میوزیشین تھے, گلوکار تھے, اسلام قبول کیا, آپ نے وہی گانے اسلام کے لیے گا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی گا رہے ہیں, کیسے گا رہے ہیں نہ میں کوئی بہت سنتی ہوں ان کو, لیکن میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ جس میں جو خیر ہوتی ہے نا, وہ اس میں کفر میں ہوتی ہے نا, تو اسلام میں بھی آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں سخت تھے, اسلام میں بھی سخت ہوئے. کچھ لوگ کفر میں بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں, آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ بہت گناہ نہیں کرتے, ڈھیلے ڈالے رہتے ہیں, نہ وہ ان میں لیڈرشپ ہوتی ہے, نہ وہ آگے بڑھ کے کام کرنے لے ہوتے ہیں. جب نیک ہو جاتے ہیں تو بس وہ اپنی نمازیں 5 پڑھ کے فرائض کے تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. کچھ کفر میں لیڈر ہوتے ہیں, ان لیڈز, وہ جدھر چلتے ہیں سب چل پڑتے ہیں. ایسا ایک شخص دین کی طرف آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو پیچھے لگاتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کیا جائے, اور اسی طریقے سے پھر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا. اب شاکلہ کے سارے معنی جو قریب المعنی تھے وہ اکٹھے میں نے کیے. ایک معنی جو اس کا آپ کے سامنے رکھا وہ ہے مسلک کا, کہ ہر بندہ اپنے مسلک پر ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسلک کے ساتھ ایک دوسرے کا ہونا, اس میں فرق کیا ہے. آپ عموماً دیکھیے کہ جب بھی کسی کو آپ دین کی کوئی دعوت دیں, کوئی بات کریں, تو فوراً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا مسلک کیا ہے, سلکہ سے کس راستے پہ آپ چلتے ہیں. قیامت کے دن حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں جتنے بھی سوال ہونے ہیں نا, 3 قبر کے اور 5 حشر کے, 8 سوالوں میں سے ایک سوال بھی اس کا نہیں ہوگا کہ تم کس مسلک پر تھے, تم کس جماعت سے تھے, تم کس گروہ سے تھے. ایک سوال ہوگا بلن تم مسلمون, کیا مسلمان ہو, کسی گروہ سے جڑے تھے, کس ادارے سے جڑے تھے, کس نام کو تم نے اپنے لیے منتخب کیا, تم نے کس شخصیت کی پیروی کی. ان سب کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. آج افسوس کی بات ہے کہ امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اس مسلک کے اختلاف نے. تبا تابعین تک کسی نے مسلک پہ کبھی بات ہی نہیں کی تھی. آج ہوا کیا کہ آپس میں لڑنے والے اصل دین کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ہر بندہ مسلک کے خول میں بند کر کے اپنی گروتھ کو روکتا ہے. یعنی کسی بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈال دیں تو اس کا دماغ وہیں رہ جاتا ہے, بڑا پھر ہو جائے گا نا, ٹوپی اتار بھی دیں گے بڑھے گا نہیں, کیونکہ گروتھ کے کچھ دن ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جو بندہ مسلک کی ٹوپی پہن لیتا ہے نا اپنے سر پہ, آپ مان لیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے گا لیکن وہ ٹوپی نہیں اترے گی, دماغ چھوٹا ہو گیا. کئی لوگ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر حدیث پڑھنی ہے, عمل نہیں کرنا, کیونکہ بچپن سے جو سنتے ہیں کیا وہ غلط ہے. ہر کام سن لیں گے لیکن مانیں گے اپنی مرضی کا, نتیجہ کیا ہوا کہ آج اسلام کی ترقی رک گئی. سب قوتیں جو اسلام کو پروموٹ کرنے میں لگنی تھی وہ آپس کی مخالفتوں میں لگ گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ صریح اور واضح حکموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو یا اقیم الصلاۃ قرآن کا حصہ نہیں, لیکن ویسے کہیں فروئی باتیں, ہاتھ کہاں رکھو, سجدہ اوپر کرو, نیچے کرو. بھئی آپ کو ایک سیدھی سی بات سمجھ آ گئی قرآن پاک سے, حدیث سے مل گئی, طریقہ پتہ چل گیا, وقت پتہ چل گیا, دیٹس اٹ. دلیل کی بنیاد پہ بات کرو. پیچھے ہم نے پڑھا مل لدن کا سلطان النصیرہ, اللہ کے نبی کو جو ملا تھا وہ دلیل مل گئی تھی. تو لہٰذا کوئی بندہ بھی اگر اپنا مسلک بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے, القرآن والحدیث. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تضاد رکھا ہے, سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے. آپ دلیل کو بنیاد بنا لیں, اس کے بعد جو کوئی کر رہا ہے نہ آپ کسی سے الجھے نہ کسی کو جھگڑیں. ہاں اگر آپ نے صحیح حدیث کو ٹھکرا دیا صرف اس سوچ پہ کہ آپ کا یہ مسلک نہیں, تو پھر بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. آپ آگے جائیں گے خود دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ جب آپ عربی تفسیریں اٹھاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے, اتنی مختلف قسم کی تفسیریں. ایک تفسیر صرف جو ہے وہ اس کی گرامر کو واضح کرتی ہے, کسی میں صرف فقہی مسائل کو پروموٹ کیا گیا, کسی میں صرف عقیدے کو کھولا. الحمدللہ جہاں تک گہرائی سے علم کریں, حاصل کریں, سیکھیں, پڑھیں. لیکن آپ کہیں گے جی ایک نے ایک بات کہہ دی دوسرے نے دوسری کہہ دی, تو اچھی چیز لے لینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو غلط چیزوں میں لے لیا جائے. امام مالک سے ایک وقت میں کسی نے کہا کہ اتنی جو مختلف کتابیں آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لکھ دیں اور سب اس کو مانیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب لکھ کے لوگوں کو دے دوں تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اصل کتاب کو پھر چھوڑ دیں گے. آج بھی اگر آپ کو کہیں نا کہ امتحان کی تیاری کے لیے پورا پارا نہ کریں, یہ لے لیجئے یہ گائیڈ بک آپ کو ایک دے دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں پیپرز کی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں. میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ پوری کلاس میں سے شاید آدھی کلاس اصل پارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی, وہ صرف گائیڈ بک پکڑے گی, کیونکہ اس میں سوال جواب سوال جواب, ٹھیک غلط لکھا ہوگا. کون سے پارے کو پہلے کھولے, اس میں عقل لگائے, دیکھے, غور کرے, پھر پڑھے, گائیڈ بک لے لیں گے. بالکل آج امت مسلمہ نے گائیڈ بکس پکڑی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ آخری جملہ جو دلایا اس میں پوری بات کا خلاصہ تھا کہ وہ طالب علم جو صرف گائیڈ بک پڑھ کے پاس ہو اور وہ جس نے تھورو اسٹڈی کی ہو, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بس اپنی فکر کر لو. اس کے بعد اگلی آیت بہت ہی یعنی اہم بھی ہے, اور پلس یہ کہ اس کا ان پچھلی آیات سے پھر اب بھی جڑے گا. ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جہاں تک ایک ٹاپک چلتا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. کون پوچھتے تھے؟ مکہ والے. کیوں پوچھتے تھے؟ یہود کے اشارے پہ. طویل روایت ہے اسے ایک حدیث کے جواب میں کہ یہود مختلف قسم کے فتنے جو پھیلاتے تھے, اس میں ایک فتنہ سوال اٹھانے کا بھی تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے نبی سے ایسے سوال نہ کیا کرو جس کی اجازت نہیں. تو وہ فتنے پیدا کر لیتے تھے کہ اس نبی کی نبوت کسی طرح ان نظروں سے جھٹلا دی جائے, پتہ چلے کہ ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ پیچھے سے جس کو کہتے ہیں کہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے, اور بیچارے جو بھی لوگ سیدھے سادھے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے اس دور میں بھی, وہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے تھے. اسی طرح ایک موقع پہ کیا ہوا, یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, ابن مسعود اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا. اللہ کے نبی کے دستے مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی. آپ کا گزر چند یہود پر ہوا. یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ان سے روح کے متعلق سوال کرو. دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا. یہ سوال سن کر رسول اللہ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے. کچھ وقفے کے بعد جو وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا فی البدی نازل ہوتا تھا, بعض دفعہ سوالات کے جواب میں نازل ہوتا تھا. پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قریش مکہ جو مختلف سوالات کرتے تھے, تو ان کا خیال ہوا کہ چلو یہود سے پوچھتے ہیں جا کے, کیونکہ وہ صاحب علم ہیں, پچھلی کتابوں کو بھی جانتے ہیں, کچھ ان سے بھی سوال کر لیے جائیں تاکہ اللہ کے نبی کا امتحان لیا جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں کہ نہیں. چنانچہ قریش نے یہود سے پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے, تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھو. اور آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت بقرہ سورت کہف میں بھی کہ تین سوال پوچھے تھے کہ روح کیا ہے, اور اصحاب کہف کی باتیں بھی تھیں جو اگلی آئے سورت کے ساتھ انشاءاللہ حدیث آپ کو بیان کی جائے گی. تو بہرحال یہاں پوچھنے پر جواب ہوا, اور یہ ان آیات میں سے جو یس سلو نقہ سے شروع ہوتی ہیں. پورے قرآن میں غالباً 9 آیتیں ہیں جس میں سے صحابہ کرام کے پوچھے ہوئے سوال ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے پوچھے ہوئے سوال ہوتے ہیں. پھر یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فوراً جواب نہیں دیا جب تک کہ وحی نہ آئی. ہمیں بھی کسی سوال کا جواب اس وقت تک دینا نہیں چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی اس کے اندر دلیل موجود ہے. اب یہ روح کیا تھی, کس طرح تھی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی, آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم ہے. یعنی روح کیا ہے؟ امر ربی. آپ لکھ سکتے ہیں روح از ایکول ٹو امر ربی, اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں وما اوتیت من العلم, اور جو بھی دیا گیا ہے تم کو علم یا نہیں دیا گیا تم کو علم, الا قلیلا, مگر تھوڑا, یعنی تمہیں اس روح کا تھوڑا ہی علم دیا گیا, زیادہ نہیں دیا گیا. اور اس روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ولئن شئنا, اور اگر ہم چاہیں, کون چاہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے, تو کیا ہوگا؟ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تو ہم سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. یعنی اس روح پر تو آپ کا اتنا قابو بھی نہیں کہ آپ اس روحانی علم کو اپنے پاس رکھیں جو روح الامین کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے. لہٰذا ذرا سوچ لیجئے, فکر کر لیں, جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم آپ سے ایک لمحے میں چھین بھی سکتے ہیں. اور ثم لا تجد لك به علینا وکیلا, پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا, یعنی کوئی آپ کی کارسازی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں نبی کے ساتھ, کیوں؟ اس لیے کہ الا رحمت من ربک, مگر رحمت ہے تیرے رب کی, یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ روح کو واپس نہیں لے رہا آپ سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اس کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. یہاں پہ یہ روح کا ٹاپک پورا ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہر مذہب کے لوگوں نے سوچا, اور آج انسانی عقلیں خاموش ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے, اور قرآن اور حدیث میں روح کا لفظ کس کس معنوں میں آیا. تو یاد رکھیے گا کہ روح کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا. اگر یہ آیت جو ہم نے پڑھ لیا اس کو سامنے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں تینوں کے اشارے ملیں گے. ایک ہے جبرائیل علیہ السلام کے معنوں میں. سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اترتے ہیں فرشتے اور روح, تو روح سے مراد روح الامین جبرائیل تھے. یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ جو بھی علم دیا گیا اس کا تمہیں تھوڑا ہے تو آپ اس کو دیکھیں, تو جبرائیل کے لیے بارے میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں جبرائیل تھے نہیں ہیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں حدیث کہ ایک اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا تمہیں اس سوال کا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک وہی نہ آئی. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ روح من امر ربی, معنی مل گیا نا کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں, آپ کے کہنے سے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. پہلا معنی. دوسرا ہے وحی کے معنوں میں ریولیشن. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ جسم کے اندر روح ڈلتی ہے تو جسم آباد ہوتا ہے نا, اسی طرح مردہ دلوں میں قرآن کی وحی آتی ہے تو دل روشن ہوتے ہیں. یہ وحی کا نور ہوتا ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے, جو انسان کو بڑی مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت لگتا ہے, جو بہت کم اسباب کے باوجود انسان کو خوشیاں دیتا ہے. اور اگر اس معنی کو آپ پا جائیں تو آپ 15 پاروں تک پہنچتے ہوئے اپنے اندر ایک عجیب روحانیت تو محسوس کرتے ہی ہوں گے نا. یہ روح وہی ہے, اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. یلقی الروح من امر ربی, یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ وحی کا علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو دیا گیا, کل تو اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن آج تو ہمیں مل رہا ہے. ہمیں مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے, اس نے دیا ہے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قرآن کے علم کو پا سکتا. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں, لاکھوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے یا ان سب کو چنا ہوا ہے جو قرآن کی روحانیت کو پا کے سنتوں کی روشنی میں اس کو پاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو بڑے ہی پھر روحانی طریقے پہ پڑھنا شروع کیا, سنت کی زنجیریں ہی کاٹ دی, وہ بھی درست نہیں ہے. تو وہی کیا ہے؟ روح ہے. کیسے؟ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء, تو یہ روح دلوں کی بیماریوں کو جا کے درست کرتی ہے. سورج یونس میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے, آیت 57-58 میں. یہ تو دوسرا معنی ہو گیا. اس کو ہم پڑھیں تو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو بھی لگنا چاہیے. اور وہ کیا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو رب ہمیں علم دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ایک منٹ لگے, خدا نہ خواستہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے, ہمارے حافظے ختم ہو, ساری آیتیں یاد کی بھی بھول گئیں, سارا حفظ ختم, سارا لفظی ترجمہ ختم, کوئی چور دروازے نہ استعمال کرے، مت گزرے اللہ کے دین کے لیے کسی غلط راستے سے، ذہن کی کھڑکیاں اس نے کھولنی ہے۔ خود محنت کر کے اللہ کی رحمت سے بندہ زیادہ نمبر لے سکتا ہے کسی دوسرے طریقے سے نمبر حاصل کرنے کی بجائے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص قسم کی روحانیت دیتا ہے، لیکن وہ لے بھی سکتا ہے۔ کتنے پڑھے لکھوں کا علم جاتا ہے اللہ کی بنا۔ خوف آتا ہے، مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی ہے، کہتی ہیں کہ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے، بعد میں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خالی برتن میں ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں، صاف دودھ ہے نا، وہ پہلے اس میں موجود ہے۔ آپ بعد میں اس میں صرف ایک چھینٹ کسی گندی چیز کی ڈال دیں، وہ پچھلا بھی دودھ پھٹ جائے گا، لسی بن کے پتہ نہیں کیا بن کے اسمیل دے دے گا۔ کوئی آخری لمحے تک اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی فخر کی بات نہیں، اگر لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو لا فخرا، اگر تجوید ہو رہی ہے تو لا فخر، کوئی نہیں۔ اور روئیے اور تڑپیے، کیونکہ جب اللہ کسی کا چھینتا ہے کچھ نہیں رہتا۔ آج کل یہ بیماری جو نکلی ہوئی ہے الزائمر کی بیماری، رشتوں کو نہیں پہچانتا بندہ، سب بھول جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ان کے ایک کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے ماضی میں چلی گئی ہیں، یعنی ابھی ریسنٹلی سے کچھ منتھ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اتنی ایکٹیو اور اتنی صفائی پسند عورت ہم نے نہیں اپنے خاندان میں دیکھی تھی، کہ ان کے بارے میں معروف ہی یہ تھا کہ مہمان گھر سے نکلتا نہیں ہے تو وہ پھر جھاڑو اٹھا لیتی ہیں صاف کرنے کے لیے گھر۔ اتنی ایکٹیو، اتنی صفائی پسند، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کیا ہوئی کہ بچپن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ 5-6 سال کی اپنی عمر میں وہی باتیں کرتی تھی، آنا دو، میاں کو کہتی تھی آنا دو، بھائی کہتی تھی، باپ کہتی تھی میاں کو، ان کو وہ رشتے بھول گئے ہوئے تھے جو اب ہیں، اپنے بڑے بیٹے کو اپنا چھوٹا بھائی کہتی تھی، بالکل ایگزیکٹلی ویسی کہتی، چپکے چپکے، یعنی وہی کام جو چھوٹے بچے کرتے ہیں، لوگ ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے ان کی حال پہ، اپنی بچیوں بیٹیوں کو بہنیں کہتی تھی۔ اتنی اذیت ناک تکلیف ہے، لَنَسْغَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اور میں تو اس کو بیسیوں بار دیکھتی ہوں، اللہ کی قدرت، کہ جب ہم پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں کہاں سے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور سامنے کئی دفعہ اس کا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے ہینڈ کے، بھائی یہ بتانی ہے بات، جب بعد میں پیپر سمیٹتی ہوں تو کہتی ہائے ہائے یہ بات تو بتائی نہیں، سامنے، چلو اب کبھی پھر پڑھاؤں گی تو پھر بتا دوں گی۔ یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے یا دلوا رہا ہے۔ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، اور جو ناقدری کرتا ہے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ اس سے یوں پکڑ لیتا ہے کہ وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس تھی نہیں۔ تیسرا معنی بھی کر لیتے ہیں، پھر اوور آل سب کو دیکھیں گے۔ تیسرا روح کا معنی وہی ہے جو انسانی روح ہے، جو ہماری اسپرٹس کے معنوں میں آتا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو روح من امری ربی، کیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، روح ڈلنی ہے کہ نہیں ڈلنی، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بچہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں، عورت کو پریگننٹ ہونا ہے کہ نہیں، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا امر نہیں آتا، پریگنینسی نہیں بنتی، پریگننٹ ہو گئے، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وارڈ ہو گیا، اللہ کا فیصلہ۔ من امری ربی وما اوتی تو من العلم الا قلیلا۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے تو مجھے وہی سائنس کی پڑھی لکھی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ بچے کی پریگنینسی کے مراحل میں اکثر، اب تو کچھ ڈسکور ہو ہی چکے ہوں گے، جب میں نے پڑھا تو اس وقت انہوں نے کچھ ایک خاص عرصے کے بعد کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، ڈائریکٹ وہ ڈلیوری پہ آ جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینوں میں کیا چینجز ہوتی ہیں کیمیکلی، بہت زیادہ نہیں پتہ۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَسْخَبَنَّ بِالَّذِي، ہم لے سکتے ہیں وہی، یہ روح تمہاری نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ڈکشنری میں روح کہتے ہیں وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہمارے سامنے مردہ نکل مر جاتا ہے، کبھی روح نکلتی ہوئی دکھی، سمٹمس دکھتے ہیں لیکن کوئی چیز جسم سے نکل نہیں، تھوڑا سا دھواں ہی کوئی نکل جائے، کوئی تھوڑی سی ہوا، کچھ نہیں، ہاتھوں میں بیٹھے ہوئے بچوں، ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی روح تو بالکل ایسی چیز ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے اور آ جاتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جس بندے کی زندگی میں اللہ کے کلام کی وحی آتی ہے، روشنی آتی ہے، پتہ اس کو بھی نہیں لگتا۔ اس وقت آپ سٹریسڈ ہیں کیونکہ آپ کو گولز ہیں کچھ ملے ہوئے، آپ اس علم کے نور کو اور اس کی روحانیت کو محسوس کریں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ آئیں گے, اور جب آپ دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ فیل کریں گے یہ بات کہیں کونے میں لکھ کے چھوڑ دیں, اللہ نے زندگی دی, آپ دوبارہ جب سیکھیں گے نا اور ساتھ اور آگے دوسری چیزیں سیکھیں گے, پھر اس دن آپ کو یہ جملے سمجھ آئیں گے کہ واقعی اس وقت تو ایسے ہی تھے, اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیے یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے, اتنا سا ہمارا دل ہے اور اس میں بھی 70 چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں, چھوٹا سا ہمارا دماغ ہے اس میں بھی فکریں, اس میں مالک کائنات کا کلام سما جائے, یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے. چھوٹے برتن میں بڑی چیز ڈالیں تو کتنی کو آئے گی. اس وقت اگر آپ کو صرف ایک زبر سمجھ آ جاتی ہے, یہ ایک زیر آ جاتی ہے نا, اور 2-2.5 گھنٹے کے لیسن میں سے صرف ایک جملہ سمجھ آتا ہے, تو دل کی خوشی کے ساتھ کہا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دے دیا, میں کہاں سارا لوں گی. کس کے بس میں کہ پورے کو سینے میں ڈال لیں, اور کس کے بس میں کہ نکال کے دوسروں تک پہنچا دے. من امر ربی, یہ صرف اور صرف رب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مارتا ہے, اللہ چاہتا ہے زندہ کرتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لہٰذا اس پہ زیادہ بات نہ کرو. اسی لیے یہ جو روح ہے نا, انسانی روح, اس پہ زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیسے پھر آسمانوں پہ لے جانے کی کوشش ہوتی ہے, پھر ڈالا جاتا ہے. اب وہ سنتے وقت بھی کسی کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں, کیسے ہوتا ہے, مردہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے پھر دوبارہ جسم میں روح ڈلتی ہے, پھر قبر میں جا کے ڈلتی ہے, یہ کیسے ہوگا, پھر جسم کیسے الگ ہوگا, قیامت کے دن پھر ملے گی. چھوڑ دیجئے, وما اوتیتم من علم الا قلیلا, تم دیے ہی تھوڑا علم گئے ہو, تو لہٰذا روح کے موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں روحوں کے ساتھ بھی بہت مس ہیپ ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ اللہ روحوں کو لے گیا, ہم کہتے ہیں واپس آؤ, ہر جمعرات کو بلائیں گے روح کو, کسی خاص مہینے میں بلائیں گے, پھر کھانا پکا پکا کے کھلائیں گے. سورت حج یا انبیاء دونوں میں سے ایک سورت کے اندر بھی یہ موضوع ہلکا سا آئے گا اشارہ کہ اللہ نے حرام کر دیا کسی بھی بستی پہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے کہ وہ واپس دوبارہ اس میں آئے. یعنی یہ روح جو نا یہ ون وے ہے, جیسے جانے کا راستہ ہوتا ہے نا ٹنل میں, تو دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں. یہ جو ہمارے جسم میں روح ڈلی ہوئی ہے نا, یہ اصل تو ہم روح ہی ہیں. یعنی میں کیا ہوں, روح. یہ میرا جسم آپ کو دکھ رہا ہے اس لیے میں خود کو نہیں دکھتی, لیکن میں بیٹھوں گی تو مجھے اپنا آپ سارا دکھتا, میری عادتیں کیا ہیں, میرا دل کیا سوچ رہا ہے, میری نیتیں کیا ہیں. یہ جو ہم خود کو دیکھتے ہیں نا, یہ روح ہے, اور جو دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں نا, وہ ہمارا بدن ہے. یہ دونوں مل جاتا ہے تو زندگی, اور جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو موت. بدن اور روح کے اتصال, وصل کا معنی ہے زندگی, اور ان دونوں کے ڈیٹیچ ہونے کا, الگ ہونے کا مطلب ہے موت. جیسے ابھی اس کے مائک کو میں پیچھے سے پلگ سے نکال دوں, پھر آپ کو میری آواز نہیں آئے گی. تو یہی چیز دنیا میں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتا کے ہمیں بتایا کہ کچھ اس روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرو. اصل میں بھی دیکھیے کہ جب ہمارے اندر جسم کے اندر کھانا جاتا ہے تو ہماری طاقت ہماری بنتی ہے نا, اسی طرح اس روح کی غذا قرآن ہے. آپ اگر ان سارے معنوں کو جمع کر لینا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری روحوں کو وحی کی روح کی ضرورت ہے جو جبرائیل کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ان کو کھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے, ہائے بچے کھاتے نہیں, رنگ پیلا ہو گیا, آنکھیں اندر چلی گئیں, وہ ہمارے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. وہ ہمیں آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے, لیکن زمین پہ لانے کے بعد استاد ہمیں اس زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں, وہ روح کے تقاضے پورے کراتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں, تو استاد جو ہوتے ہیں یہ روحانی تقاضے پورے کرتے ہیں. استاد کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق ٹھیک رہے, یہ گندے مندے نہ پھریں, ان کا طریقہ ٹھیک ہو, ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگے. اور سب سے بڑے روحانی استاد تو ہم سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 23 سال میں زیادہ وقت نماز روزہ سکھانے میں نہیں لگایا, زیادہ وقت انہوں نے اخلاقیات اور عقائد کی درستگی میں لگایا. تو لہٰذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اسی وحی سے رابطہ جوڑنا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, علم پہ بہت ساری بات ہوگی سورہ کہف میں, کہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ ساری دنیا کا علم جو ہے, جو دیا گیا ہمیں, اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے پانی میں کوئی چونچ ڈالے اور چند قطرے آ جائیں. اس لیے کہ وما اوتی تم, جو تم کو دیا گیا, من علم الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا ہے. تو ہر بندہ اپنی کمی کو مانتے ہوئے اس کتاب سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے. اس کے علاوہ روحوں کو بلانا, آج کل ویسٹرن کلچر میں بھی یہ چیز بہت عام ہے, گلاس کے نیچے کچھ رکھ کے روح کو بلا رہے ہیں. کبھی آپ بھی کھیلے ہوں گے, ہیں اب روح آ گئی, اب چلی گئی, اب بول گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, کبھی فلاں کے ساتھ آتی ہے, کوئی اس کے پاس آتی ہے, کوئی میری ماں آئی تھی وہ بتا گئی. یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ادھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ وہ کام کر جائیں گے جس میں پھر ہمارے بعض دفعہ عقیدے کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک مفسر ہے, انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فوراً جواب دیتے نہیں دیا, سوچ کے وقت لگا کے دیا, تو لہٰذا ہر سوالی کے سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا اور فوری دینا بھی لازمی نہیں ہوتا, کچھ وقت جو ہے اس میں لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں سے ہم کر کے پھر آگے بڑھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اس پہ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا کہ قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور قرآن حفاظ کے سینوں اور قرآن کے صفوں سے نکل جائے گا. یعنی وہ ہوا چلتی جائے گی اور قرآن سینوں سے نکلتا جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی, وَلَشِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ والی آیت. تو یہاں پتہ چلا کہ انسان کو ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے, اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر یقیناً عاجزی آتی ہے.